إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال بارك تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ اس زندگی کا صحیح استعمال کر کے وہ آخرت کی زیادہ بہتر نعمتوں والی زندگی حاصل کرے. یہ زندگی خود منزل نہیں ہے بلکہ یہ زندگی منزل تک پہنچنے کی سیڑھی ہے. سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اس زندگی کو آخرت کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنائے, اور سب سے نادان اور ناکام انسان وہ ہے جو اسی زندگی کو اپنا مقصد سمجھ کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اسی زندگی کے لیے خرچ کر دے. سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو جنت کی سیڑھی بنائے, اس زندگی کا صحیح استعمال کرے, اس کے سالوں کا, اس کے مہینوں کا, اس کے ہفتوں کا, اس کے دنوں کا صحیح استعمال کرے, اپنے اوقات کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرے. اس لیے کہ یہی ایک زندگی ہے جو واقعی کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک انسان کے پاس اگر سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس زندگی ہی نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. اگر زندگی ختم ہو جائے, آدمی تمنائیں لے کے زندگی میں ساری تمناؤں کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. موت کے وقت بہت سے لوگ بیماری میں آخری وقت میں افسوس کرتے ہیں, کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا, کاش کہ میں فلاں نیکی نہیں چھوڑتا, کاش کہ میں نے جوانی میں یہ کام کیا ہوتا, کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں کی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت نکل گیا. سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں. تو یہ جو زندگی ہے اس کا صحیح استعمال یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے, اور اس زندگی کو ضائع کرنا سب سے بڑی نادانی ہے اور ناکامی ہے. اب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے, انسان کے ساتھ نفس کو جوڑا ہے اور انسان کے پیچھے شیطان کو چھوڑا ہے. انسان آزاد ہے, جو چاہے چنے, صحیح راستہ غلط راستہ, لیکن یہ انتخاب کرنے میں, زندگی جینے میں اس کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے جو اس کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے, نیکیوں سے روکتا ہے. اور پھر باہر شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں برائی کے وسوسے ڈالتا ہے, نیکیوں سے اس کو روکتا ہے. اندر سے نفس ہے, باہر سے شیطان ہے, اور کمزور دونوں کے بیچ میں کمزور انسان ہے. اندر سے نفس, باہر سے شیطان, اور دونوں کے بیچ میں پریشان کون ہے؟ انسان ہے. انسان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے. وہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات صحیح راستے پر بھی رہتا ہے لیکن ٹھوکریں کھاتا ہے, غلطیاں اس سے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو قاعدہ یہ رکھتا کہ نیکی پر انعام ملے گا لیکن غلطی کی سزا ضرور ملے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ رکھا کہ نیکی کرنے پر انعام ملے گا اور گناہ کرنے پر سزا ملے گی، لیکن اگر گناہ سے توبہ کی سزا نہیں ملے گی۔ سارا نقصان کر کے، سارا گناہ کر کے، ساری نافرمانی کر کے اگر سچے دل سے توبہ کر لیں، 50-60 سال کے گناہ بھی اگر ہوں، معاف کر دوں گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ کی رحمت اس سے آگے ہے۔ اللہ رب العالمین بعض اوقات اپنی طرف سے بھی معاف کرتا ہے، بندہ توبہ نہیں کیا لیکن کوئی بھلائی اس نے ایسی کی جو اللہ کو بہت پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی اس بھلائی کی وجہ سے اس کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکیوں میں یہ خوبی رکھی کہ انسان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے جنت کے معاملات آسان ہوتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہے۔ نیکی نامہ اعمال کے اعتبار سے انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور دل کے اعتبار سے گناہوں کے اثر کو مٹاتی ہے۔ ایک آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں اور اس کے دل پر گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی مٹایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ گناہ صرف نامہ اعمال میں مائنس پوائنٹ ہمارے لکھے جا رہے ہیں، گناہ 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 لکھا جا رہا ہے، صرف نامہ اعمال میں اس کو لکھا جاتا ہے اتنا نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ انسان کے دل کو خراب کرتا ہے، ہر گناہ آدمی کے دل کو بگاڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان گناہ کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پھر دل میں توبہ کی اور ہدایت کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ گناہ سے بچے ہیں، لیکن ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں توبہ کرے۔ لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، اور بعض اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے توبہ بھی رہ جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان اعمال کو کیا جائے جن سے ایک انسان کو نیکی تو ملتی ہے ساتھ میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دیکھیں گناہ سے اور گناہ کے نقصان سے بچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ گناہ وہ نامہ اعمال سے نکل جائے، یا پھر اس گناہ کے ساتھ ساتھ اتنی نیکی ہمارے پاس ہو جائے کہ کل کو قیامت کے دن اگر گناہوں کے پردے میں گناہ رکھا جائے تو نیکی کے پردے میں نیکی رکھنے سے وہ معاملہ گناہوں کا پردہ جھکے نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اتنی نیکیاں کرے کہ قیامت کے دن اس کے گناہ اگر بڑھ بھی جاتے ہیں تب بھی اس کی نیکیاں اس کے نیکیوں کے پردے میں رہنے سے وہ بچ جائے، جہنم میں نہ جائے۔ لہذا آج کے اس خطاب میں، آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نیکیاں ہیں جو ایک آدمی کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور اس کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے دوسرے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم خود ان کو معاف کر دیں گے، ان کا کفارہ کریں گے، ان کو مٹائیں گے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، کفر کے معنی خود چھپانے اور ڈھانپنے کے، تو ہم ان کو ڈھانپ دیں گے، ان کو مٹا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے خاص طور سے ہم کو کہا گیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اس کی تفصیل احادیث میں آپ کو ملے گی بطور مثال، لیکن بطور قاعدہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے بڑا گناہ کون سا ہے تو ہمارے لیے خاص طور سے اس گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف نے، صحابہ اور تابعین اور اہل علم نے ان کے بارے میں قاعدہ بیان کیا ہے۔ کبیرہ گناہ، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کبیرہ بڑا گناہ، دوسرے ہیں صغیرہ چھوٹا گناہ۔ کیسے معلوم پڑے گا کبیرہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ اللہ نے یہاں پر قاعدہ یہ بتلایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے گناہوں کو تو ہم اپنی طرف سے معاف کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے گناہوں سے بچنا خاص طور سے ضروری ہے، لیکن ان کو پہچانے کیسے؟ بچنا تو ہر گناہ سے چاہیے، لیکن اللہ نے یہاں پر اور تھوڑا آسانی کر دی، بڑے سے خاص طور سے بچو۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ علماء نے کہا کہ بڑا گناہ وہ ہے، نمبر ایک، جس پر جہنم کی وعید آئی ہو، جس گناہ پر جہنم کی وعید ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ پر دنیا میں اللہ کے عذاب کی دھمکی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ پر لعنت کی گئی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ پر دنیا میں حد سزا ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ یہ جو ہے جہنم کی وعید، دنیا میں عذاب کی وعید، لعنت اور دنیا میں سزا، اگر کسی گناہ پر ہے تو کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ خاص طور سے ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ویسے سارے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں جیسے مثال کے طور پر شرک ہے، یتیم کا مال ہڑپنا ہے، ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانا ہے، جھوٹی گواہی ہے، جادو ہے، سود ہے، جنگ کے میدان سے بھاگنا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کئی اعمال ہیں، حدیث میں لمبی فہرست اس کی موجود ہے، اور خاص طور سے امام الذہبی اور دوسرے علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں، الکبائر، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، انہوں نے کئی گناہ اس میں جمع کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے کبیرہ گناہ ہے، اس کو شرک قرار دیا گیا، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں اس کی فہرست کا وقت ابھی نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا نیکیاں ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو ہم چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، اور تم کو عزت کے گھر جنت میں داخل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا نیکیاں ہیں جو ایک آدمی کے گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان نیکیوں کو دیکھیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، جیسے قاعدہ میں نے بتایا، حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے بچنا کفارہ سیئات کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، نیکی کے ذریعے سے گناہوں کا مٹانا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی بڑے گناہوں سے خاص طور سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور اسی طرح سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچے۔ رمضان پانچ نمازیں، اسی طرح سے ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک، سارے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من امرئ مسلم، جو بھی مسلمان شخص، تحضره صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کا اس کو وقت آ جائے، ویحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے دھیان لگا کے اللہ سے ڈرتا ہوا نماز پڑھے، اور رکوع اس کا اچھے سے ادا کرے، اس کا جھکاؤ نماز میں صحیح ہو، الا کانت کفارت لما قبلها من الذنوب، تو یہ نماز پچھلے سارے گناہوں کے لیے مٹانے والی کفارہ بن جاتی ہے۔ ما لم تؤت کبیرا، ہاں جب تک کہ آدمی بڑے گناہوں میں نہ پڑے. وذلک الدہر کلہ، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، سال بھر زندگی بھر کے لیے ہے، جب بھی نماز پڑھے گا کبیرہ سے بچتا ہوا پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ سے بچے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث بھی مسلم کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی بڑے گناہوں سے اگر بچتا ہے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ نیکیوں کے ذریعے سے بھی ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مٹاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں چھوٹے یا بڑے گناہوں کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلا عمل اسلام ہے. اسلام آدمی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک آدمی کفر میں شرک میں پڑا ہوا تھا، جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو، اچھی طرح سے اسلام پر وہ عمل کرے، کتب اللہ له کل حسنۃ کان ازلفہا، اسلام سے پہلے کی زندگی میں جو بھی بھلائی کے کام اس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی میں مسلمان ہوا، اب کفر کے زمانے میں جو بھلائی کے کام کیے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا، بیواؤں کی مدد کیا، بیماروں کے کام آیا، جو بھی بھلائی کے کام اس نے کیے تھے وہ تو کفر کے زمانے میں تھے، شرک کے زمانے میں تھے، کیا وہ بھی نیکی ملے گی؟ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر آدمی اسلام قبول کرے تو اسلام سے پہلے جو بھی نیکیاں اس نے کی ہیں وہ ساری اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، اسلام سے پہلے کی زندگی میں جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں، زنا کیا ہو یا ربا کھائی ہو یا بہت کچھ کیا ہو، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے. ثم كان بعد ذلك القصاص، پھر اسلام لانے کے بعد اب قصاص کا معاملہ ہے. کیا؟ الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف، اب قصاص کا معاملہ ہے کہ 10، ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک نیکی 700 times، 700 گنا اتنا ملٹی پلائی کر کے اس کو ثواب ملتا ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، إِلَّا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو خود ہی معاف کر دے، اسے اللہ تعالیٰ درگزر کرے. تو یہ بات معلوم ہوئی، اس کو امام البخاری اور امام النسائی نے روایت کیا اور الفاظ نسائی کے ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے، ایک آدمی کی زندگی میں جتنے بھی پاپ اور گناہ ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. بلکہ اسلام سے پہلے کی زندگی میں جتنی نیکیاں اس نے کی تھیں، جتنے بھلے کام اس نے کیے تھے، وہ سارے کے سارے کیری فارورڈ ہوتے ہیں. اس کی جو پچھلی پوری نیکیاں ہیں وہ پوری اسلام کے بعد بھی اس کو ملتی ہیں، لیکن گناہ نہیں، گناہ فلٹر ہو گئے، گناہ سب معاف، لیکن نیکیاں ملے گی. ہونا تو اسی یہ دیکھا جائے تو کہ پچھلی نیکیاں بھی نہیں اور پچھلے گناہ بھی نہیں، کیوں؟ کفر کے زمانے میں ہوئے. نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور نیکیوں کا قدردان ہے. وہ پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے لیکن پچھلی ساری نیکیاں اس کو دیتا ہے. اس لیے کہ وہ نیکی وہ بھلائی ہے. کیوں؟ اسلام لایا، اسلام لایا، لیکن اسلام چھوڑ دیا، اسلام میں جو نیکیاں کی تھی سب برباد ہو جاتی ہے. اصل اعتبار اسلام کا ہے. یہ پہلی حدیث ہم نے دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نمبر 2، وضو کا عمل بھی آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع فاحسن الوضوء، جو آدمی وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، اس کے جسم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کے سب وہ جھڑ جاتے ہیں، سب کے سب وہ نکل کے گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وضو میں جو آگا ہم دھوتے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سارے آگا جو ہم دھوتے ہیں، تو یہ سارے آگا، اب چہرے میں آپ دیکھیے کتنے اصل گناہ کی جڑیاں ہیں، آنکھیں آگوں کا غلط استعمال، زبان اس کا غلط استعمال، کان اس کا غلط استعمال، کانوں سے کتنے گناہ، زبان سے کتنے گناہ، آنکھوں سے کتنے گناہ، اور پھر دماغ بھی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ہیں، پھر پاؤں بھی ہیں، چل کے جا رہا ہے، شراب کا پیالہ لے رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کتنی ساری غلط حرکتیں ہاتھ سے بھی کرتا ہے، چل کے گناہوں کی طرف جاتا ہے، جتنے گناہ اس سے ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو اس کے بدن سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے سب اس کے آخری قطرے کے ساتھ ٹپک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کان کا مسح کرتا ہے تو سارے گناہ وہاں سے اس کے نکل جاتے ہیں۔ تو وضو آدمی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وضو صحیح طریقے سے آدمی کرے۔ اور بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں، وضو کے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ آدمی کہے اور اس کے بعد وضو کرے۔ تو نیت کے ساتھ اور بسم اللہ بول کے وضو کرنا چاہیے، کامل وضو آدمی کرے، اچھے سے طریقے سے آدمی وضو کرے۔ بعض اوقات آدمی جلدی جلدی میں وضو کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کے ٹخنے سوکھے رہ جاتے ہیں، ٹخنے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، کیوں؟ بہت جلدی ہے۔ تو جلدی آپ کو اتنی جلدی کہ آپ غلط وضو کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلیقے سے آدمی وضو کرے، اس کا وضو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے وضو کے بعد آدمی نماز کے لیے جائے اور نماز کا انتظار کریں، یہ بھی چیز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ من الخطایا ویزید فی الحسنات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی گناہوں کو کن چیزوں سے مٹاتا ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے؟ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیاں بڑھاتا ہے؟ کیا ہے وہ نیکیاں؟ اسباغ الوضو، اسباغ الوضو علی المکروہات، نہ چاہتے ہوئے تکلیف کے باوجود پورا وضو کرنا، جیسے سردی کے دن ہیں، فجر کی نماز ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اب ایسے وقت میں وضو کرنا، آدمی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وضو کے ڈر سے۔ بعض لوگ جو ہے وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے تو جانے دو، اوڑھ کے پھر اچھے سے سو جاتے ہیں، ان اللہ غفور رحیم۔ تو بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، دل نہ چاہے، تکلیف ہو، نفس پر بڑا بھاری ہو، تب بھی وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء علی المکروہات وکثرت الخطا الی المساجد، اور خوب قدم چل کر مسجد جانا، بار بار مسجد جانا، دور ہو تو بھی چل کے مسجد کے لیے جانا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تین کام بتلا ہے، کہا نمبر ایک کیا ہے؟ تکلیف کے باوجود وضو کرنا، نمبر دو نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مسجد جانا، اور نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ نہیں کہ آدمی نماز کا وقت بھی نکل گیا اور اس کو ہوش بھی نہیں، نہیں، بلکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، آدمی کا دل لگاؤ، چلو بھائی عصر تو ہو گئے، اب مغرب آنے والی ہے، مغرب ہو گئے، اب عشاء آنے والی ہے، آدمی کا دل نماز کے انتظار میں رہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور اس کی نیکیوں کو بڑھانے والی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے جب نماز آدمی پڑھتا ہے اور امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے, اس وقت جب مقتدی آمین کہتا ہے یہ بھی گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے. بس ایک لفظ ہے آمین ختم, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر واقعی آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ آمین کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب امام یوں کہے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم آمین کہو, تو تم آمین کہو. فانه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه, تو جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں, تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. علماء نے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, لہذا امام سے پہلے آمین نہیں کہنا چاہیے. جس کی آمین امام کے تابع ہو, جس کی آمین جیسے فرشتوں کی آمین کیا ہے امام کے, امام سے پہلے نہیں ہے, تو جس کی آمین فرشتوں کے مطابق یعنی امام کے تابع ہو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آمین سے بھی انسان کے غفر له ما تقدم من ذنبه پچھلے سارے گناہ معاف, پچھلے سارے گناہ معاف. یہ کس سے ہوتے ہیں؟ آمین سے. ایک لفظ آپ بولتے ہیں پچھلے گناہ معاف ہو, کتنی بڑی بات ہے, عمل کتنا چھوٹا کوئی تکلیف نہیں, لیکن کتنی بڑی نیکی اس پر اور کتنا ثواب اس پر ہے. اسی طرح سے نماز کے بعد ذکر کرنا بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین, جو اللہ کی پاکی بیان کرے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ. سبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا, جو 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہے. وہ حمد اللہ ثلاثا وثلاثین, اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے. وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے. 33 یعنی 33, 30 اور 3 کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 99. وقال تمام المئہ, اور 100 کی گنتی اس سے پوری کرے. کس سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنا کہے, آپ فرماتے ہیں حدیث دیکھیے کیا ثواب اس کا ہے. آپ فرماتے ہیں غفرت خطایاہ, اس کی ساری خطائیں اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, چاہے سمندر کے اوپر آنے والے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, اتنی زیادہ ہوں کہ پورا سمندر اس کے جھاگ سے بھر جائے, اتنی زیادہ غلطیاں اور خطائیں اس کی ہوں, اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. سمندر چھوٹا ہے دنیا میں, اگر آپ دیکھیں گے پانی کتنا اور زمین کتنی, زمین کم ہے, 29% زمین میں سمجھتا ہوں اور 71% پانی, تو اتنا زیادہ اتنے سمندر ہیں اس کے بھر کے جھاگ کے برابر, اتنا بھی اگر اس کے گناہ ہوں اللہ سب معاف کر دیتا ہے. کیونکہ ان کلمات میں بات اتنی بڑی ہے, اللہ سارے عیوب سے پاک ہے, ساری حمد اور تعریف اللہ کے لیے, سب سے بڑا اللہ ہے. دل سے اگر آدمی بولے 3 کلمات اس کی زندگی بدل سکتے ہیں. اللہ سارے عیوب سے پاک ہے, ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, سب سے بڑا اللہ ہی ہے, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہی اس کے لیے ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو سوچ سمجھ کے کلمات کہتا ہے اس کے دل میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ قوی ہو جائے گا۔ جب یہ کہتا ہے ہر نماز کی بات تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ نمبر 6، جمعہ کے لیے آنا یا جانا اور جمعہ کے آداب کی رعایت کرنا، اس سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے، ثم أتى الجمعة، پھر جمعہ کو آئے، فدنا، امام سے قریب ہو کے بیٹھے، واستمع وأنصت، امام کا خطبہ دھیان سے سنے اور چپ رہے۔ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ اچھی طرح سے پاک صاف ہو کے وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے ہیں، پھر امام کے قریب آ کے بیٹھے اور اس کے خطبے کو دھیان سے سنیں اور چپ رہے، کیا ہوگا؟ غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، اس کے اور اگلے جمعہ تک کے جتنے بھی گناہ اس کے ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن ایکسٹرا اللہ کی طرف سے معاف۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7، اور 3 دن ملائیں گے کتنے ہوتے ہیں؟ 10۔ اس لیے کہ ایک نیکی کتنے گنا ہوتی ہے؟ 10 گنا۔ تو ایک دن جمعہ کے دن اس نے ایک کام کیا کہ وضو کیا اچھے سے، جلدی جلدی آیا، امام کے قریب قریب بیٹھا، دھیان سے سنا اور باتیں نہیں کیا، اس کے 7 دن اور 3 دن ایکسٹرا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن مس الحصى فقد لغى، اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے لغو کام کیا، بےہودہ کام کیا، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد میں کیا تھی؟ چٹائیاں قالین نہیں۔ اس زمانے میں مسجدوں میں کیا تھا؟ کنکریاں بچھی رہتی تھی، لوگ اسی پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب آ کے بیٹھا ہوا اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے، گن رہا ہے کتنی کنکریاں میرے سامنے، ایک کنکری کا ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں، دونوں کا وزن کتنا ہے۔ تو اگر کنکریوں سے کھیلتا رہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کیا کرنا چاہیے؟ امام کا خطبہ دھیان سے سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ، جو امام کا خطبہ چل رہا ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، کتنے ملیا موبائل، اب فضولیات دنیا کی باتیں یا وہاں کی باتیں، خطبہ دھیان سے سننا چاہیے اور امام سے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے باہر کھڑے رہتے ہیں، اب خطبہ ہونے کے بعد پھر دوڑے دوڑے نماز کے لیے آتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات جگہ نہیں ملتی اندر کے حصے میں، پھر بھاگو اوپر، اوپر جگہ ڈھونڈنے تک ایک رقم گئی۔ یہی حال ہے سالوں سے، ایک دن کا نہیں معاملہ ہے، سالوں سے۔ کچھ لوگوں کو لوگ جمعہ میں ملتے ہیں تو باہر کھڑے رہتے ہیں، ہر آنے والا ملتا ہے، یہ فلاں احمد بھائی، غفور بھائی، فلانے بھائی، سب سے ملتے رہتے ہیں اور نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہیں بلکہ اندر جا کے خطبہ سننا چاہیے۔ خطبہ کون تھا؟ جو اذان کے بعد ہوتا ہے، اذان کے بعد یعنی اقامت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہے، اقامت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو جمعہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، عرفہ اور عاشورہ کے روزے، ابھی عاشورہ کا روزہ ہوا 10 محرم کو، اور اس کے ساتھ 9 بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے قوی امید ہے، ثواب کی امید ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، پچھلا ایک سال اور اگلا ایک سال ان دونوں سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وصیام یوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہوں کو عاشورہ کا روزہ مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کے روزے سے نہ صرف یہ کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلے ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اب آدمی اس سے سوال پوچھے گا کہ پچھلے گناہ جو مجھ سے ہوئے ہیں ان کی مغفرت اور ان کا کفارہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو گناہ ہوئے نہیں ہیں اللہ ان کو کیسے مٹائے گا؟ ابھی تو میں نے گناہ کیے ہی نہیں، آنے والا سال ہے، اس سال میں ہونے والے گناہوں کو اللہ کیسے مٹائے گا؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ معنی اس کے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوت اور تقویٰ عطا کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اگلے سال اس سے جو گناہ ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے۔ گویا کہ یہ روزہ ایمان کی قوت اس کو اتنی دیتا ہے کہ آنے والے سال میں جو گناہ اس سے ہونے والے ہیں یہ روزہ ان گناہوں سے اس کو بچاتا ہے، گویا کہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں روزے میں گناہوں سے بچنے کی قوت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے لکھے گئے، فرض کیے گئے، جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم تقویٰ والے بنو، اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے سال ہونے والے گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے، اور کسی چیز سے بچنا گویا کہ اس چیز کو مٹانا ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں تو مطلب مٹا، ختم ہو گیا۔ دوسرے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ آنے والے سال میں جتنے گناہ اس سے ہونے والے ہیں یہ نیکیاں ان کے برابر ہو جاتی ہیں، گویا کہ ان کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی آگے جو قرض ہونے والا ہے اس کے پہلے اتنا اماؤنٹ اس کو گفٹ دے دیا جائے کہ وہ قرض پھیڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے اس کے پاس پہلے سے پیسہ رہے، تو قرض کیا ہو گیا؟ مٹ گیا۔ تو پہلے اتنی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں کہ آگے جو گناہ ہونے والے ہیں ان گناہوں کو یہ نیکیاں کیا کر دیتی ہیں، ان کی ایکول ہو کے ان کو مٹا دیتی ہیں۔ کہ ایک پلڑا گناہوں کا، ایک نیکیوں کا ہے۔ اب اگلے سال میں گناہ ہوں گے اس کے، تو پہلے سے نیکیوں کے پلڑے میں اتنی نیکیاں ڈال دی جائیں کہ دونوں کیا ہو جائیں، اس کو ایکول کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی علماء نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ لہذا جتنی نیکیاں اور ان کے کفارے کا ذکر، مثال کے طور پر آدمی سوچے گا بھائی میں نے جب وضو کیا اچھے سے اور نماز کے لیے گیا، سارے گناہ مٹ گئے۔ اب نماز سے گناہ کیسے مٹیں گے؟ ہے ہی نہیں، تو ہوگا کیا؟ بلینک کچھ نہیں ملے گا۔ کہ ایک آدمی وضو کرے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے وضو کر لیا، یا مان لیجیے میں نے توبہ کر کے وضو کیا، تو توبہ سے تو کیا ہو گئے؟ سارے گناہ معاف۔ اب اس کے بعد جب وضو کر رہا ہوں تو گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ گناہ تو ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ میرا وضو ویسٹ ہو گیا؟ نہیں، بلکہ علماء نے کہا، امام النووی نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے گناہ ہیں تو گناہ ان نیکیوں سے مٹائے جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بڑھائے جاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہ سوچے کہ ان نیکیوں کا کیا فائدہ، گناہ میں ہے ہی نہیں تو پھر مٹیں گے کیا؟ نہیں، اگر آدمی نیکیاں کرتا ہے اور اس کے گناہ نہیں ہیں تو ان نیکیوں کے ذریعے سے اس کے درجات بڑھائے جاتے ہیں، اور اگر گناہ ہیں تو گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ ان سے نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور درجہ بھی بڑھایا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا ان نیکیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو عرفہ کے روزے سے ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے عاشورہ کے روزے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حج ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، اور حج کی حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ایک آدمی جب حج کرتا ہے اللہ کے لیے، شرط کیا ہے؟ حج کس کے لیے ہونا چاہیے؟ حاجی صاحب کا ٹائٹل لینے کے لیے۔ ایک آدمی حج سے آئے اور لوگ اس کو حاجی صاحب نہیں بولے تو بہت غصہ آتا اس کو، اب میں حاجی ہوں، الحاج اس کے ساتھ لگنا چاہیے، نہیں، جو اللہ کے لیے حج کرے اور فلم یرفت ولم یفسق، حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کیونکہ حج میں پرائی عورتیں بھی آتی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا بعض اوقات لوگوں کے لیے حرم میں بھی مشکل ہو جاتا ہے، حرم میں جا کے حرام کام کرتا ہے آدمی، لوگوں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہاں بہت سے عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی عورتیں وہاں پر آتی ہیں، تو اب وہاں جا کے بھی آدمی کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، پھر بھیڑ میں آدمی ہیں، مرد عورتیں سب وہاں پر ہیں، بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو وہاں جا کر بھی چوری کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی اب دیکھیے کئی لوگوں کے اس کے پاکٹ کہاں چلا گیا، فلاں چیز کا بھی جو ہے، بہت حاجیوں کو سمجھاتے ہیں یہاں سے اپنی چیزوں کی خوب حفاظت کرنا، کیسی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا مرکز ہے، وہاں جا کے ہم کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا پڑے چوری سے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں جا کے چوری کرتے ہیں، وہاں جا کر بھیڑ میں عورتوں سے دھکے دیتے ہیں، وہاں جا کے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ تو جو حج کرے اللہ کے لیے اور وہاں پر کوئی بے حیائی کی حرکت نہ کرے، ولم یفسق اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، رجا کا یوم ولدت امہ، حج کر کے وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا اس پر گناہ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہوتا ہے اس پر؟ نہ چھوٹا نہ بڑا۔ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، بڑے گناہ ہوتے ہیں اس پہ، نہیں۔ حاجی ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دینی مجالس میں حاضر ہونا، جہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ایسی مجالس میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، یہ اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب انہیں کوئی ایسی مجلس ملتی ہے، جیسے یہ مجلس ہے اللہ کی یاد والی، جب ان فرشتوں کو کوئی ایسی مجلس ملتی ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہیں، هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، آؤ یہاں تمہارے کام کی چیز ہے۔ جس کو تم تلاش کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں، ان میں سے دیکھو یہ مجلس ہے، آؤ یہاں پہ۔ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر کر ایک کے اوپر ایک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا تک ان کا سلسلہ چلا جاتا ہے، وہ اس مجلس کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک جاتے ہیں۔ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما يقول عبادي، ان فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ ما يقول عبادي، وہ جو میرے بندے اس مجلس میں جمع ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، وہ کہتے ہیں اے اللہ، وہ جو تیرے بندے ہیں وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اور وہ تیری حمد کرتے ہیں، اور تیری تمجید، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ مجلس تیری بڑائی، تیری حمد، تیرا شکر اور تیری پاکی بیان کرنے کی مجلس۔ قال فيقول هل رأوني، اللہ ان سے پوچھتا ہے انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، کہتے ہیں نہیں، اے اللہ تیری قسم، اللہ کی قسم، انہوں نے تجھ کو دیکھا نہیں ہے۔ قال فيقول وكيف لو رأوني، اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ يقولون لو رأوك كانوا اشد لك عبادة، اگر تجھ کو دیکھتے تو تیری عبادت میں اور زیادہ شدت پیدا ہوتی، اور خوب تیری عبادت کرتے، اور واشد لك تمجيدا وتحميدا واكثر لك تسبيحا، تیری خوب بزرگی بیان کرتے، تیری خوب حمد کرتے، اور تیری خوب پاکی بیان کرتے۔ قال یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألونی، ان کی چاہت کیا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. قال یقول حر اوہا، انہوں نے جنت دیکھی ہے. یقولون لا واللہ یا ربی ما رأوہا، اے اللہ تیری قسم انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. یقول فکیف لو انہم رأوہا، اللہ پوچھتا اگر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا. یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا، اور اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھتے تو ان کی چاہت اور بڑھ جاتی. واشد لها طلبا، اور ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جاتی. واعظم فيها رغبتا، اور ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. قال فمما يتعوذون، اللہ پوچھتا ہے کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے بچنے کے لیے جمع تھے. قال يقولون من النار، جہنم سے بچنا چاہتے تھے. يقول هل رأوها، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یقولون لا والله یا ربی ما رأوها، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اب تک دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی طلب اس کی ہے. یقول فکیف لو رأوها، اگر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا. یقولون لو رأوها کانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافۃ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے بچ کے بھاگنے والے بنتے، جہنم سے بچنے کے لیے دوڑ پڑتے، اور اس سے خوب ان کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا ہے. فیقول فأشہدکم، اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فأشہدکم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، فرشتوں کو تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے. اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس دینی مجلس میں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جنت کی طلب ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کا آدمی کا دل ہوتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ایسی جو مجلس ہے، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے. انی قد غفرت لہم، فرشتے کہتے ہیں، یقول ملک، ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے، یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم وانما جاء لحاجتہ، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا، وہ کسی دوسرے کام سے آ گیا تھا اور بیٹھ گیا. ایک تو وہ ہے جس نے جانا، ہاں بھائی فلاں دن فلاں مجلس ہونے والی ہے جس میں دین کی بات ہوگی، اور وہ نیت کر کے گھر سے، ہاں اچھا وضو کر کے منہ دھو کے ہاتھ پاؤں کپڑے وپڑے پہن کے عطر لگا کے مجلس میں آیا بیٹھا. لیکن ایک آدمی تھا جو راستے سے جا رہا تھا، ایک آدمی تھا جو کسی اور کام سے وہاں آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا یہاں پر دینی مجلس ہے، وہ بھی بیٹھ گیا. اس کا کیا، وہ نیت کر کے تو نہیں آیا تھا، بغیر نیت کے آگے بیٹھ گیا، اس کا کیا، اس کی بھی مغفرت یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، ہاں اس کی بھی مغفرت، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اتفاقی طور پر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ان کی صحبت کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کی یہ روایت کے الفاظ ہیں فَيَقُولُنَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، اے اللہ ان نیک لوگوں میں ایک بڑا خطا کار بندہ بھی تھا، گناہگار بندہ تھا. اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، اس کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا لیکن پھر گزرتے گزرتے اس نے دیکھا مجلس کو، آ کے بیٹھ گیا. قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولہ غفرت، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. ہم القوم لا یشقى بهم جلیس، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا ہے. جا رہا تھا کام سے، آ کے بیٹھ گیا، لیکن اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی. بڑا خطا کار تھا، اس کی بھی میں نے مغفرت کر دی. یہ ایسی حدیث ہے. لہذا دینی مجالس میں آدمی کو جانا چاہیے. بعض اوقات شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے، تیرے کو سب آتا نہ کیوں جا رہا تھا، گھر پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ، سی ڈی سن، ڈی وی ڈی دیکھ، ہاں واٹس ایپ پہ تو آئے گا ہی نہ کل. واٹس ایپ نے ہم کو نکما بنا دیا ہے، بلکہ کام پہ لگا دیا. بہت سے لوگوں کے اتنے واٹس ایپ ہوتے ہیں کہ ان کو دن بھر ٹینشن ہوتا ہے چیک کرنے کا، واٹس ایپ چیک کرنا ہے میرا، بلکہ آج حال کیا ہو گیا مسلمانوں کا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, واٹس ایپ ہے کہ نہیں. ہاں آج یہ حال ہو گیا, سلام پھیرتی موبائل نکال کے کس کا آیا بھائی واٹس ایپ, اس پہ چیک کر رہا ہے. ہم ایڈکشن ہمارا ہو گیا, اتنا ایڈکشن ہمارا ہو گیا. استنجا کے لیے گیا, واپس آتی پہلے کیا نیا میسج کوئی آیا گیا, فیس بک پہ نیا لائک کچھ آیا گیا, کیا حال ہو گیا ہم لوگوں کا. ہم غلام بن گئے واٹس ایپ کے, اب بدل واٹس ایپ ہو گئے ہم لوگ. آج یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا, ایڈکشن شراب والے کا بھی اتنا نہیں, وہ تو بھائی دن بھر رہتا اور رات میں جا کے کہیں چھپ کے پیتا, ایک ٹائم ہے اس کا. واٹس ایپ والے کا کوئی ٹائم نہیں, ہر وقت وہ نشے میں باٹلی لے کے گھوم رہا ہو, ہر وقت ہر وقت نشے میں. ذرا سا کچھ ہوا ڈھکن کھول کے پھر یہ آل واٹس ایپ کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کاش کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے, دین کے سیکھنے والے, لوگوں کو دعوت دینے والے, خیر کے کاموں میں مصروف ہونے والے ہوتے. آج ہمارے ہاں حال ہی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایک آدمی پیمنٹ پہ رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. کیا واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ایک آدمی چاہیے, مہینے کی اتنی تنخواہ دیں گے بھائی میرے واٹس ایپ چیک کریں, اتنے واٹس ایپ 500,000 دن بھر میں کیا کرے گا آدمی, دوسرا کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہو, ساری فضولیات. اور ایک میں سے 10 لوگ وہی بھیجتے, اس کا بھیجا ہوا میسج اس کو آتا. حال ہو گیا ہے, اس نے صبح جو بھیجا تھا شام کو چیک کر رہا تو سارے اس کو وہی میسج آ رہے. تو اتنے میسج میسج ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ, یہ حال ہمارا فضولیات. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کاش کہ ہم وقت نکال کے دینی مجلسوں میں جائیں, چلنے کے قدموں کے اوپر جنت کا آسان ہونا, جنت کا راستہ آسان ہونا, بیٹھنے میں ایمان کا اضافہ اور مسلمانوں کی حال کی خبر گیری, اور اسی طرح سے مجلس کے ختم پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان. یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کو نہیں ملے گا, یہ کب ملے گا جب آپ دینی مجلسوں میں جائیں گے. آج ہم بہت ہی کامچور ہو گئے ہیں, ہم کو جیسے ساری دنیا کے ہاں چیزیں ہمارے گھر پہ آتی ہیں آن لائن آرڈر کر کے, ہم دین کو بھی آن لائن آرڈر کر کے گھر پہ منگانا چاہتے ہیں. ہم دینی مجالس میں جائیں, اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے, کچھ ایکٹیویٹی بھی ہماری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کو اپنا رب بنا لیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دینی مجالس میں جا کے دین کو سیکھنے والے بنے. نمبر 10, اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ, ایک دن میں جو 100 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ یہ آدمی کہے, کانت, اب ثواب کیا ہے اس کا, اس کا ثواب کیا ہے. 100 مرتبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ایک بار پڑھنے کے لیے مان لیجیے 5 سیکنڈ لگتے ہیں, 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنے لگیں گے سیکنڈ, 500 سیکنڈ کتنے, ہلکے 60 سے آپ تقسیم کیجیے اس کو, مشکل سے 10 منٹ, مشکل سے 10 منٹ اس کو لگیں گے. اب 10 منٹ میں اتنا پڑھ سکتا ہے, مان لیجیے آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے بھائی سکون کے ساتھ میں, لیکن ثواب اس کا کتنا ہے. کوتی بت لہو می اتو ہٹ ہے نا, 100 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں. وہ محیط عنہو می اتو سیئہ, 100 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں. وکانت لہو حرزم من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی, جب پڑے گا صبح میں تو شام ہونے تک شیطان سے اس کے لیے حفاظت رہے گی, شام تک کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے شیطان سے سیکیورٹی مل گئی, شام تک شیطان سے محفوظ. ولم یأتی احد بأفضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلك, اس سے آگے مرتبے میں کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے الا یہ کہ کوئی آدمی اس سے اونچا عمل کرے, اس سے زیادہ عمل کرے. تو ایک آدمی, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 100 نیکیاں ملیں گی, 100 گناہ معاف ہوں گے, اور دن بھر کے لیے شیطان سے سیفٹی کوئی مذاق ہے, اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ملنا کتنی بڑی بات ہے. کس سے؟ ایسے دشمن سے جس سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں, جو دکھائی دیتا نہیں, اس کو آپ کچھ کر سکتے نہیں, اس کی حفاظت مل جاتی. کب؟ ایک آدمی صبح میں 100 مرتبہ یہ پڑھے, شام تک کے لیے اس کے لیے حفاظت ہے. تو یہ حدیث بھی بتاتی کہ ذکر سے کتنی بڑی نعمت ہم کو ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ایڈیشنل سیکیورٹی بھی ملتی ہے. شیطان کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف اور آگے شیطان سے حفاظت, ڈیلی پڑھے ڈیلی سیکیورٹی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ من امتی صلاتن, میری امت میں سے جو بھی شخص مجھ پر درود پڑھے ایک مرتبہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, جو بھی آدمی کو یاد ہے آدمی اتنا پڑھ لو, کیا ہوگا؟ مخلصا من قلبہ, دل کے اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات, اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود نازل کرتا ہے. صلات اللہ کی طرف سے نازل ہونا کیا ہے؟ فرشتوں میں اللہ کا اس بندے کی تعریف کرنا, 10 مرتبہ ہوتا ہے. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ, اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے. 10 لیول اوپر گیا ہو کمپنی میں, ایک لیول اوپر جانے کے لیے کتنوں کے تلوے چاٹتا ہے, ہے کہ نہیں؟ ہاں, آدمی کو معلوم ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے اس کو ایک پروموشن کے لیے, لیکن اللہ کے ہاں درجہ بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اتنے احسانات ہم پر کیے, جنہوں نے ہم کو یہ دین دیا جو ہم کو ذلت سے عزت کی طرف لے جاتا ہے, جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے, ایک مرتبہ درود پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ملتا ہے؟ اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے, 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے. وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ, 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں. وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ, اور 10 گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں. چار چیزیں ملتی ہیں ایک درود پر, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے اونچے, اور اللہ کے ہاں سے 10 مرتبہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ 10 اللہ تعالیٰ اس پر سلام نازل کرتا ہے. اس حدیث کو امام النسائی نے الکبریٰ میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنا, اس کی حمد کرنا, کھانا پینا جو بھی نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما, جو کھانا کھائے کچھ بھی کھائے, تمباکو کھانے والے کے لیے نہیں, یعنی کچھ بھی کھائے کھائے الحمدللہ, نہیں, یہ ساری چیزیں سود کھانے والے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جو چیز خود حرام ہے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں, وہ خود گناہ ہے. من اکل طعاما, جو کچھ کھائے, ثم قال, کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام, تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے کھانا مجھ کو کھلایا, ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اور بغیر کسی محنت کے بغیر کسی سٹرگل کے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھ کو دیا, بغیر کسی, میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی, میں زمین سے پیدا کر سکتا تھا نہیں, اللہ نے اس کو اگایا اور میرے لیے کیا کیا, اس کو ساری دنیا میں سے ادھر ادھر سے لا کے مجھ تک اس کو پہنچایا. ہر آدمی کو کھیت میں جا کے تم فصل اگاؤ اور کاٹو اور پھر لا کے کھاؤ کتنا مشکل ہو جاتا, اللہ تعالیٰ ہمارے گھر تک اس کو پہنچاتا ہے. تو جس نے بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھ کو یہ رزق عطا کیا, جو یہ دعا پڑھتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پچھلے تو پچھلے اگلے بھی معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شیطان نے کیا کہا تھا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. شکر بڑی مشکل چیز ہے آدمی, یاد رکھیں اس کو, آدمی کو جب نعمت ملتی ہے تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ کچھ اچھا کام کے لیے لے کے آتے ہیں, گفٹ ان کو دیتے ہیں تو گفٹ میں اتنے کھو جاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں, تھینک یو تو بول, شکریہ تو بول. تو انسان کی مجبوری ہے, کیا کہیں, جہالت ہے اس کی, کہ جب نعمت اس کو ملتی ہے تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ منعم کو بھول جاتا ہے. امتحان دنیا میں اسی کا ہے کہ تو نعمت میں کھوتا یا نعمت دینے والے کا ہوتا, تیرا امتحان اسی میں ہے, تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے یا پھر نعمت دینے والے کا ہو جاتا ہے, تیرا امتحان اسی میں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا, جو کوئی لباس پہنے, نیا نہیں پرانا بھی, لباس پہنے اور یوں کہے فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا مجھ کو پہنایا، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی طاقت اور میرے زور اور قوت کے بغیر مجھ کو یہ لباس عطا کیا، ساری تعریف اس کے لیے ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کھانا لباس پہننا ڈیلی کے کام ہے نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لباس پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم سب نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے غم اور رنج اور فکر اور بیماری اور تکلیف پر صبر کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا، اس پر بھی کیا ثواب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا، جو بھی مسلمان اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نصب تھکن، وصب بیماری جو لپٹ جائے، ولا هم ولا حزن فکر اور غم ماضی کا، ولا اذن ولا غم کوئی تکلیف یا وہ غم جو ابھی چل رہا ہے، حتی شوکتی یشاکوہا یہاں تک کہ کوئی کانٹا اس کو چپتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تھکن، آدمی دن بھر میں بہت تھک گیا، بیمار پڑ گیا، کوئی فکر اس کو ہو کل کیا ہوگا، بچے کی فیس بھرنی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، یا فلاں چیز، یا کوئی غم ماضی کا ہے، فلاں نقصان میرا ہو گیا، یا ابھی کسی غم میں وہ لپٹا ہوا ہے جو چل رہا ہے اس کا، تو اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کی چیز، یہاں تک کہ کانٹا اس کو چپتا ہے، عورت ہے، کپڑے سیتے سیتے ہاتھ میں سوئی لگ گئی، کوئی چھوٹ اتنی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی، بعض اوقات آدمی تک کیا اللہ مجھ کو اتنی تکلیف دے رہا، میں نیک رہ کے بھی، تو جو ثواب اس پر ملنے والا تھا وہ مٹ جاتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں کوئی مسائل آئیں تو آدمی کو اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، آج اسے کیا حال ہے، کیسے چل رہا، کیا بولوں، میں بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، یہ بیمار، ہاں تو کیا کروں، باپ بھی بیمار، میرے پیسے آنے کے اس سے تنخواہ بھی نہیں ملتی وقت پہ، وہ بھی بیمار، تو آدمی بعض اوقات یعنی شکایت کرتا ہے، کیوں اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا معلوم نہیں، کیا گناہ کرا میں نے، اتنا نیک بننے جا رہا تو اللہ نیک بننے دے رہا نہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت آتی، پہلے اچھا بھاؤ ہے، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، اور واقعی رہا ہے ایک آدمی گناہوں کی زندگی میں ہوتا ہے مزے میں ایک دم، لیکن جب وہ چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے تو پھر تکلیف آتی ہے، یہ تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہے، مطلب دھلائی بھی ہوتی ہے اور صفائی اس کی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کیا چاہتا ہے، صاف نہ ہو، اس کو صفائی میں تکلیف ہوتی ہے، اب بچے کو لاؤ، چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماں ہوتی ہے نہلانا، اس کو گھستی دھلاتی، بچہ کیا کرتا، روتا چلاتا، نہیں چاہیے اس کو، لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کو صاف نہیں کریں گے بیمار پڑے گا، یہ تو اس کی دھلائی ضروری ہے، بعض ہوگا تو اس کی دھلائی بھی اس کی تھوڑی ہو جاتی ہے جب وہ نہیں نہاتا، تو اللہ رب العالمین بچے اللہ تعالی بندوں سے محبت کرتا ہے، جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نہیں جانتا اپنا بلا برا کس میں ہے، اللہ رب العالمین ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ اس تکلیف میں وہ اللہ سے جڑا رہے، موج مستی میں سب سے پہلے کس کو بولتے، اللہ کو، ذرا تکلیف میں تھا اللہ اللہ مسجد میں بہت دکھتا تھا، امام صاحب سے پہلے، مؤذن صاحب سے بھی پہلے، لیکن ذرا بزنس چلنے لگا
پھر امام صاحب کبھی جاتے ہیں بھائی آج کل دکھ رہے نہیں، اب بہت بزی تھے، تو پہلے اچھے تھے، پھر پہلے اچھے تھے، جب دنیا ہاتھ میں آنے لگتی ہے تو دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات انسان پر ہلاک ہوتے ہیں، اللہ سے جڑا رہتا ہے، بعض بندوں کا بگاڑ اس میں ہوتا ہے کہ ان کو دنیا ملے، اللہ نہیں دیتا ہے، کیوں؟ دنیا ملے گی دنیا کا ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، بعض اوقات اللہ اس کو باندھ کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے، کیوں؟ اللہ اس کا برا نہیں چاہتا ہے، اس کو اللہ اپنے سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، دین جب تکلیف پڑتی اللہ 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 کرتے رہتا ہے، دنیا جیسی آ جاتی ہے سب اپنے پاس دکار لینے والا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کو بھولے، تو اللہ اس کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اٹکائے رکھتا ہے، تکلیف رکھتا ہے، تاکہ وہ اللہ سے جڑا رہے، اس کا بھلا اس میں ہوتا ہے، اس کا بھلا اسی میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ تو یہاں پر جب تکلیفیں بندے پر آتی ہیں تو اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح سے جب دینی مجالس ہوں یا آپس کی مجالس ہوں، خاص طور سے غیر دینی مجالس، جو دنیا مجالس ہیں اس میں گناہوں کی اور غلطیوں کی یعنی کثرت بہت ہوتی ہے، غیبت کرنا اور اس میں مذاق اڑانا کسی کا، دل آزاری کرنا، اس میں ایسی بہت ساری باتیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسی مجلسوں میں اگر آدمی ایک دعا پڑھ لے تو اس سے ساری مجلس میں ہوئی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطہ، جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، اس سے کچھ ایسی لغزشیں ہو جائیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، فقال قبل اقوم من مجلسه ذلك، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ کہے، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، اس مجلس میں جتنی بھی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہیں۔ اس کو امام ترمذی اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مخلوق پر احسان، یہ بھی آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس سے بھی بات معلوم ہوتی کہ بعض اوقات ایک نیکی آدمی کرتا ہے، اگر واقعی اللہ اس نیکی کو بہت پسند کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ نیکی اتنی بڑی چیز ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو بعض نیکیاں اللہ اگر قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے چھوٹے تو چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور برے سے برے آدمی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینما کلب یطیف برقیت کاد قد کاد یقتلہ العطش، ایک کتا ایک کنویں کے پاس چکر لگا رہا تھا اور پیاس اتنی تھی کہ گویا وہ پیاس اس کو مار ڈالیں گی، اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بڑی ہی بری عورت، فاحشہ عورت، بد کردار عورت نے اس کتے کو دیکھا، فنزعت موقعها، اس عورت نے اپنا موزہ جو چمڑے کا موزہ تھا اتارا، فاستقت له به، اس چمڑے کے موزے سے پانی کنویں کا نکال کے اس کتے کو پلایا، فاستقته، اس کو پانی پلایا، ایاه فاستقته ایاه فغفر لها به، فغفر لها به، اللہ تعالی نے اس کی اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دی۔ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، لیکن ایک نیکی ہے، وہ نیکی بھی کیا ہے؟ انسان بھی نہیں، جانور، جانوروں میں سے کون سا جانور؟ کتا، وہ بھی کسی کا کتا ہے، معلوم نہیں کس کا، راستے پہ چلنے والا کوئی بھی کتا ہے، ایسا جانور جس کے لیے قرآن میں اور حدیث میں برائی بیان کی گئی ہے، عیب کے طور پر اس کتے کا ذکر آیا ہے، کہ جو آدمی خواہشوں کا غلام ہو وہ کتے کی طرح ہے، کہ ملے تو بھی زبان باہر، نہیں ملے تو بھی زبان باہر، ہانپتا ہی رہتا ہے، کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے تب بھی شکایت کرتا رہتا ہے، اور نہیں ملتی ہے تب بھی شکایت کرتا رہتا ہے، اور چاہیے حل میں مزید ہے، خواہشات کا عادی انسان، اس کی مثال کس سے دی گئی؟ کتے سے۔ یا حدیث میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہدیہ دے کر لے لینا واپس،
اس کی مثال بھی کس کی دی گئی؟ کتے کی. العائد فی ہبتہ کالکلب یقع فی قیئہ، اپنے ہدیے میں واپس لوٹنے والا، ہدیہ دے کے واپس سے لینے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہو اور وہ قے کرے، الٹی کرے اور اسی کو چاٹنے لگے. کتنی بری مثال ہے، حدیث میں کہ اس سے بری اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو ایسا جانور ہے جس کو بطور عیب بیان کیا جا رہا مثال میں، لیکن اس جانور کو اس پر رحم کھا کے ایک ایسی عورت جو بڑی بدکردار عورت ہے، اس نے اس کو ایک مرتبہ، زندگی بھر بھی نہیں، ایک مرتبہ اپنے موزے میں پانی نکال کے اس کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی. لہذا اللہ تعالیٰ کس نیکی کو پسند کرے ہم نہیں جانتے، یہ تو جانور ہے. آپ انسان کو دیکھیں، کتنے انسان آج دنیا میں پریشان ہیں. اگر کسی ایک بیمار کی آدمی عیادت کر لے، اس کی دوائی کا انتظام کر دے، کسی یتیم کا خیال رکھے، کسی بیوہ کے لیے اناج کا انتظام کر دے، کسی پریشان حال کے دکھ درد میں اس کے کام آئے، کچھ نہ کر سکے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کا دکھ درد ہلکا کرے، اگر اتنا کام آدمی کر دیتا ہے، کوئی نیکی آدمی ایسی کرے، کسی پر احسان کرے، تو اللہ رب العالمین معلوم نہیں اس کی ایک نیکی پر اس کی زندگی بھر کے سارے پاپ اس کے اللہ دھو دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ اللہ کو نیکی پسند آنا چاہیے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہوں کو کسی ایک نیکی سے بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں دوسرا پہلو بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے چلو یہ ساری نیکیاں تو میں کرتا تو اس کا مطلب گناہ کرتے رہو اور نیکیاں کرتے رہو. بعض اوقات شیطان دل میں کیا کرتا ہے، یہاں دائیں سے نہیں آیا تو بائیں سے آتا. کیا بتاتا، اب دیکھ اتنے سارے گناہ مٹانے والی نیکی معلوم پڑی، تو آپ تو گناہ کرتا رہے نیکی بھی کرتا رہے، یہاں گناہ کیا پھر وہاں نیکی کیا، تو گناہ سے کیا ہوگا، گناہ تو ملا لیکن نیکی کرتا رہے، گناہ کو کیا کر دے گی، نیکی مٹاتی رہے گی، تو دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت. شیطان بعض اوقات یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یاد رکھیں یہ تو وہ گناہ ہے جو ہو چکے ہیں. یہ حدیث اس لیے نہیں کہ تم گناہ کرو اور نیکیاں کرو، اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہی اللہ ایک گناہ پر جہنم میں ڈال سکتا ہے. وہ بھی ڈرنا چاہیے. کیسے؟ آخری بات کہہ کے وہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار ایسے گناہوں سے بھی بچتے رہو جسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، محقرات حقیر چھوٹے، اس سے بھی بچو. فانما مثل محقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد، چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی وادی میں کچھ لوگ جا کے پڑا انہوں نے ڈالا. فجا ادا بعودن وجا ادا بعودن، اس نے ایک لکڑی چھوٹی سی لایا، اس نے ایک تنکا اٹھا کے لایا. حتی حملوا ما انبجوا به خبزهم، یہاں تک کہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے وہ لائے اور ٹہنیاں اور جو بھی ان کو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی اٹھا کے لایا اور سب جمع کر کے اس کا کیا بنایا، آگ کے لیے انبار بنایا اور اس پر کھانا پکایا. وہ ان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس کو ہلاک اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تن کا گھر کو جلاتا ہے نہیں، لیکن اگر تن کے ایسے بہت جمع کیے جائیں اور اس کا ڈھیر ہو جائے، اس سے بڑی آگ بنتی ہے، اس سے ہانڈی کے نیچے آگ لگائی جا سکتی ہے. تو ایک تنکے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک دو تین اور اس کا جو ہے نیچے ڈھیر بن جائے تو اس سے پورا آگ بڑی جم اس سے جل سکتی ہے. اس چھوٹی سی مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے مت سمجھو، چھوٹا 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 جمع ہو کے بڑا بھی بن سکتا ہے، چھوٹا چھوٹا بن کے بڑا بھی بن سکتا ہے. تو یہ یعنی چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امراۃ فی برہ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، عذاب کی حقدار بنی، حبستھا حتی مات جوعا، اس عورت نے اس بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی، فدخلت فیہا النار، وہ عورت اس بلی کے سبب جہنم میں داخل ہوئی، قال فقال واللہ اعلم لا انت اطعمتها ولا سقیتها حین حبستیها، اللہ تعالی نے اس سے کہا تو نے نہ اس کو کھلایا نہ پلایا جب تو نے اس کو قید کیا، بلی کو تو نے باندھ کے رکھا گھر میں قید کر کے رکھا تو نے اس کو کھلایا پلایا نہیں، ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاش الارض، نہ تو نے اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی غذا اپنے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی غذا خود ہی تلاش کر لے، تو نے اس کو کھلا چھوڑا نہیں کہ وہ خود اپنی غذا حاصل کرے، تو نے اس کو قید کر کے رکھا تو کم سے کم کھانا وہ دیتی، بھوک کی وجہ سے بلی کیا ہو گئی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس عورت کو کہاں ڈال دیا، جہنم میں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فدخلت فیہا النار، وہ عورت اس ایک گناہ کی وجہ سے کہاں گئی، جہنم میں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی گناہ سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی پہ پکڑ کر لے تو ایک گناہ بھی آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، لہذا ہم ڈریں، سوچے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس گناہ کو کس گناہ پر ہماری پکڑ کر لے۔ تو دونوں چیزیں مومن کو دونوں چیزیں ہوتی، دل ایک ہوتا ہے لیکن دو حالتیں اس کے دل کی ہوتی ہیں، آپ دائیں کروڑ پہ بھی سوتے رات میں کروڑ بھی بدلتے، آپ دل کی دونوں حالتیں ہیں، ایک ہے امید اور ایک ہے خوف، ایمان والے کا دل دونوں حالتوں پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایمان والے کا دل کسی ایک حال پہ ٹکا نہیں رہتا ہے، وہ امید والا بھی ہوتا ہے اور ڈر والا بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے، اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو دیکھتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عدل کو دیکھتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، لہذا دونوں حالتیں ہونا چاہیے، دل کی حالت یہ ہو معلوم نہیں اللہ میری کون سی نیکی پسند کر لے اور جنت میں ڈال دے، نیکی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ میرے کس گناہ پہ میری پکڑ کر لے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لہذا دونوں حالتیں دل کی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میری نیکیاں ہیں کسی نہ کسی پہ تو جنت میں جاؤں، یہ نہیں، بلکہ ڈرے کہ میرے گناہ بھی ہیں، معلوم ہے اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے، اس لیے توبہ کر اور نیکیوں کی کثرت کر، یہ اصول ہمارے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، معلوم نہیں اللہ کس نیکی پر جنت میں ڈال دے اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس گناہ پر پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اسی سے آدمی صحیح چل سکتا ہے ورنہ گمراہ ہو سکتا ہے، یا تو بے فکر ہو کے گناہ میں لگ جائے گا یا تو پھر مایوس ہو کے نیکیاں چھوڑ دے گا، دونوں بھی غلط ہیں، نہ بے فکر ہونا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے، بلکہ فکر مند ہوتے ہوئے امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں کے کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی نیکی کا موقع ملے اس کو کرنا چاہیے، نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، زندگی اسی لیے ملی کہ ہم نیکیاں کمائیں اور جنت میں جائیں، جنت کے 100 درجات ہیں، ایک آدمی جتنی نیکیاں کرے گا اس درجے کا اس کو اس درجے کی اس کو جنت ملے گی، کل کو قیامت کے دن جا کے بھی وہاں سوچے کہ کاش اور نیکیاں بھی کرتا تو اوپر جاتا، معلوم نہیں اوپر کے درجے میں کیا کیا نیکیاں کیا کیا نعمتیں جو نیچے کے درجے میں نہیں ہیں، اگر سارے درجوں میں ایک سیم نعمتیں ہوتی تو پھر درجے کا کیا مطلب ہے، ہر درجے کی نعمتیں دوسرے نچلے درجے سے اعلیٰ ہیں، تو ہم جب اوپر کا درجہ پا سکتے ہیں تو نچلے میں کیوں، موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے، ہر دن میں 24 گھنٹے امیر غریب فقیر سب کو ملتے ہیں، ہر ایک کو ملتے ہیں، بس ان 24 گھنٹوں کا استعمال کوئی صحیح طور پر کرتا ہے کوئی غلط طور پر کرتا ہے، ٹائم کے حساب سے کوئی غریب نہیں ہے، ٹائم کے حساب سے کوئی غریب نہیں ہے، سب کو 24 گھنٹے اللہ برابر دیتا ہے، اب کوئی اس کو استعمال کر کے فائدے میں آتا ہے تو کوئی استعمال کر کے نقصان میں جاتا ہے. اب تیرے استعمال کرنے پڑے کہ تو اپنا وقت کیسے استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.